الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا سوال اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور پھر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اسلام عطا فرمایا، پھر اسلام عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیندار اور اہل دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلق عطا فرمایا. یہ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بلا احسان، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں بلا مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. یہ اتنی یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اگر انسان اللہ والوں کی صحبت کا حق ادا کرنا چاہے تو حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اشرف علی، میں نے تجھے حاجی صاحب جیسا پیر عطا کیا تھا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا، تو حضرت رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے میرا اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا استحقاق، بلا استحقاق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اللہ تعالیٰ نے ایسے اولیاء کے ساتھ جوڑ دیا، لہذا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی صحبتوں کی قدر کرنی چاہیے. ان کی تقریر ہو یا نہ ہو، بیان ہو یا نہ ہو، پھر بھی انسان جب ان کے پاس آتا جاتا ہے تو اس کا آنا جانا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا، لیکن وہ عالم تھا، عارف نہیں تھا. اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا اللہ تعالیٰ میرے 99 قتل کو معاف کر دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے، جبکہ ایک انسان کو قتل کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، تیرے 99 کہاں سے معاف ہوں گے؟ وہ اور ناراض ہو گیا کیونکہ عادی تھا، 99 کر چکا تھا، اس کے دل کے اندر خوف خدا تھا نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک عارف کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا اللہ تعالیٰ میرے اس 100 قتل کو معاف فرما دیں گے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ 1000 کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ 1000 قتل کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے. انسان کتنے ہی گناہ کر لے، اللہ کی رحمت کے سائے، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں وہ محدود ہے. حضرت ڈاکٹر زلیخا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سمندر اللہ تعالیٰ کی ایک محدود بنائی ہوئی چیز ہے، اور اس محدود کی بھی ایک محدود ایک لہر ہے. فرماتے تھے کہ پورے کراچی کا پیشاب پخانا ایک جگہ جا کر کے گرتا ہے، تو فرمایا ایک لہر آتی ہے سارا پیشاب پخانا بہا کر کے لے جاتی ہے، اور وہ سمندر کی جگہ پاک و صاف ہو جاتی ہے، وہاں انسان نہا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ کی ایک محدود مخلوق کے اندر یہ قوت ہے، تو اللہ کی رحمت غیر محدود کے اندر کیا قوت ہوگی؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ تیرے 100 گناہ معاف ہے، لیکن ایک کام کر کہ یہ گناہگاروں کی جس بستی کے اندر تو رہ رہا ہے، اس بستی کو چھوڑ اور نیکوں کی بستی کے اندر جا، اور نیکوں کی بستی میں جا کر اللہ تعالیٰ سے 100 گناہ قتل کے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کر لیں گے. اب یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کو لے کر کے اس بستی کی طرف چلا. امام بخاری رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آدھے راستے میں پہنچا، منزل تک نہیں پہنچا، آدھے راستے میں پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا. کا انتقال ہو گیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا. جنت کے فرشتے نے کیا کہا کہ یہ توبہ کی نیت سے اس بستی کی طرف چلا تھا، لہذا یہ جنت کا مستحق ہے. اور جہنم کے فرشتے نے کہا کہ اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی تھی، لہذا جہنم میں جائے گا. جب کچھ تکرار ہوئی تو دونوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، اللہ سے فیصلہ کرا دیتے ہیں. دونوں اللہ کے پاس گئے اور بیان کیا کہ اللہ تیرا ایک بندہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی روح قبض کر لی گئی جو کہ اس کے اختیار میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ زمین کو ناپ لو، اگر نیکوں کی زمین قریب ہے تو جنت کے اندر بھیج دو، اگر بروں کی زمین قریب ہے تو جہنم کے اندر ڈال دو. اب فرشتے آئے پیمائش کرنے کے لیے، جب ناپا تو نیکوں کی زمین اس سے تھوڑی سی قریب تھی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے گدائے بندگی اللہ تعالیٰ کو دکھلائی، یعنی جس وقت گرنے لگا زمین کے اوپر تو اس نے اپنی گردن کو تھوڑا سا نیکوں کی بستی کی طرف جھکا دیا، بس اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی. ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا کر کے ناپو، ادھر اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کو حکم دیا تقربی تو اس سے قریب ہو جا، اور جو گناہگاروں کی بستی تھی اس کو حکم دیا تقاحتی تو اس سے دور ہو جا. پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیمائش کا حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نیکوں کی بستی کو حکم دے رہے ہیں کہ تو قریب ہو جا، اور بروں کی بستی کو حکم دے رہے ہیں کہ تو اس سے دور ہو جا. یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا فضلاً فی صورت عدل، فرمایا عدل کا تقاضا یہ تھا کہ پیمائش کی جائے. عدل کا تقاضا کیا تھا؟ کہ پیمائش کی جائے. اور فرمایا فضل کا تقاضا کیا تھا؟ کہ یہ بندہ توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا. دادا نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے تو گناہگاروں کی بستی میں بھی اس کی گناہ معاف کر سکتے تھے. اللہ کو قدرت تھی بھائی وہاں پر، اللہ کو قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ وہی معاف کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کیا کہ نیکوں کی بستی کے اندر جا، کیونکہ میرے اولیاء ان کے آنسو جہاں گرتے ہیں اس سرزمین کو میں یہ مقام عطا کرتا ہوں کہ وہاں پر 100 قتل کے مجرم کے گناہگار کو بھی میں معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ والوں کے آنسو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مجاہدات آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. یہ نہیں تھا کہ اللہ کی قوت نہیں تھی اور قدرت نہیں تھی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بستی میں اس کے گناہ معاف کر دیتے، قدرت تھی، لیکن قدرت کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کا انتخاب فرمایا. تو فرمایا دادا نے کہ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کی مجالس کے اندر جاؤ، ان کی صحبت کے اندر جاؤ، ان کے پاس ملنے کے لیے جاؤ، تو فرمایا وہاں جا کر 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو. فرمایا عام جگہ پڑھنے سے اور اللہ والوں کے پاس جا کر کے پڑھنے سے بالکل عنوان سے دعا کرو کہ اللہ یہاں تیرے نیک بندے رہتے ہیں، لہٰذا میں جو 2 رکعت پڑھ رہا ہوں اس کو قبول فرما کر میری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میرے حال کو درست فرما دے، میرے ماضی کو معاف فرما دے، میرے حال کو درست فرما دے اور میرے مستقبل کو تازہ فرما دے. میرے ماضی کو معاف فرما دے یعنی اللہ جو ماضی ہے اس کے اوپر آپ ایک لکیر کی آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک انسان کتنے گناہ کر لے، ایک شخص نے 99 برس تک ایک خود کی عبادت کی، ایک خود کی عبادت کی، سنم 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 پکارتا رہا، 99 برس کے بعد ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے سمت نکل گیا، اللہ سمت، آسمان سے آواز آئی لبئی کا یاد دی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اس نے اسی لاٹھی اٹھائی اور خود کو توڑ دیا اور کہا کہ ظالم تجھے 99 برس تک میں نے پکارا، تو نے ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا، جبکہ مسلمانوں کا اللہ ایسا ہے کہ میں نے اس کو ایک دفعہ غلطی سے پکارا. اس نے اسی وقت آواز دی لبئی کہ آپ ہی ہے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو دوستو اللہ کی رحمت ہر وقت ہماری طرف متوجہ، ہم اللہ کی رحمت سے غافل ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص بانسری بجاتا تھا، بانسری بجاتا تھا اور اس کی آواز ایسی تھی کہ جہاں بانسری بجانا بجانے لگتا وہاں مجمع اکٹھا ہو جاتا. جب تک جوانی رہی تو لوگ خوب سنتے رہے. جب تک جوانی, جب تک یہ دنیا کب تک قدر کرتی ہے, جب تک جوانی ہو, جب تک مال و دولت ہو. جب مال و دولت ختم ہو جائے, جوانی ختم ہو جائے, حسن زائل ہو جائے تو پھر یہی دنیا لات مار لیتی ہے. پھر اپنے جو قریبی ہوتے ہیں وہ بھی پوچھنے نہیں آتے. جب مال و دولت آ جاتا ہے تو جو دور کے رشتے دار ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں, ارے وہ میرے فلاں 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 بھائی ہیں میرے. یعنی اتنے دور کے رشتے کو قریب کر کے بتلاتا ہے. اور وہی شخص اگر اس کا سگا بھائی غریب ہو جائے تو کہتا ہے ہاں میرا بھائی تھا وہ, میرا بھائی تھا وہ. یہ دوستو دنیا کا حال ہے, یہ تو دنیا کے اوپر کا حال ہے. جہاں کوئی اللہ تعالیٰ نے امتحان نہیں رکھتا, اس دنیا کا یہ حال ہے کہ بھائی بھائی کو بھلا دیتا ہے دولت کی وجہ سے. آخرت کے اندر کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ یہاں بیان فرمایا, فرمایا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فرمایا کہ جس دن قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا, فرمایا بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی. اگر سات بیٹا باپ جس کے لیے ساری زندگی کماتا رہا, اگر وہ بیٹا جا کر کے کہتا ہے باپ سے کہ ابا ایک نیکی, ایک نیکی دے دیجیے مجھے, مجھے ایک نیکی دے دیجیے, ایک نیکی کا سوال ہے, وہ کہے گا تو ہے کون, تو ہے کون, میں تجھے جانتا ہی نہیں. یہ تو اس دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں, آخرت کے اندر کیا حال ہوگا؟ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے, اس بندے کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جا کر ایک نیکی ڈھونڈ کر کے لیا, ایک نیکی ڈھونڈ کر کے لیا. وہ جائے گا اپنے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, بچوں, ہر ایک سے قریبی عائشہ اقربا سے سوال کرے گا کہ ایک نیکی کا سوال ہے. کس کا؟ ایک نیکی کا سوال ہے. وہ کہیں گے ہم تجھے جانتے ہی نہیں, تو ہے کون؟ آخر ڈھونڈتا 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 ہو جائے گا, دیکھے گا ایک شخص ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. پوچھے گا تو کیوں افسردہ بیٹھا ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے پاس زندگی کے اندر ایک ہی نیکی ہے, میرے پاس زندگی میں ایک ہی نیکی ہے, میں نے کبھی کوئی نیکی کی نہیں ہے. تو یہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, اگر تو اپنی نیکی مجھے دے دے تو میرا کام ہو جائے گا. تو وہ شخص کیا کہے گا کہ یہ ایک نیکی میرے کیا کام آئے گی, جب تیری ایک نیکی کم ہے اس پر تیری گرفت ہو گئی تو یہ ایک نیکی میرے کس کام آئے گی, جا یہ نیکی تو لے جا. وہ نیکی لے گا اور خوشی خوشی بھاگے گا اللہ کی طرف, عرش اعظم کی طرف بھاگے گا. جائے گا جا کر کے کہے گا یا اللہ ایک نیکی میں لے آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس سے لایا؟ وہ بتائے گا اس بندے کا حال کہ اللہ تیرا ایک بندہ اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کو لے کر کے آؤ. جب وہ آئے گا سامنے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے یہ نیکی کیوں دی؟ وہ کہے گا یا اللہ جب ایک نیکی کم تھی تو اس کا یہ حال تھا کہ اس کو جنت میں نہیں بھیجا گیا, تو میں نے سوچا میری ایک نیکی کس کام کی ہے, لہذا میں نے سوچا میرے کام نہ آئے, میرے مسلمان بھائی کے کام آ جائے, لہذا وہ میں نے اپنی نیکی اس کو دے دی. حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ, جاؤ دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ. تو دادا نے فرمایا کہ دوستو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو معمولی مت سمجھو. بعض دفعہ انسان ایک معمولی سی نیکی کرتا ہے, معمولی سی نیکی, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. بعض دفعہ انسان پوری زندگی عبادت کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کر لیتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرا حساب و کتاب لیا اور میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی, یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے, میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈر مت, تیری ایک نیکی میرے ہاں مقبول ہے, آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی اب تو ہم بخشے بخشائیں. نہیں دوستو, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اتنی عبادت کرنے کے بعد سید الانبیاء آ کر کے کیا فرما رہے ہیں, ما عرفنا حق معرفتک, یا اللہ تیری معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا. لہذا ہم نیکیاں کرنے کے بعد کیا کرے انسان, یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکی تھی یا اللہ میں نے کر لی, اس کو قبول کرنا یہ تیرا کام ہے, قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کرے, اگر چاہے تو رد فرما دے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کما حق کرو, اللہ تعالیٰ کی محبت کے مطابق انسان عبادت نہیں کر سکتا. تو وہ جب اس کو اللہ نے فرمایا کہ تیری ایک نیکی میرے یہاں مقبول ہے تو وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا معلوم نہیں کون سی نیکی, میں نے تو یا اللہ کوئی نیکی کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ایک دن سو رہا تھا, سوتے ہوئے تو نے کروٹ بدلی, کروٹ بدلے بدلتے وقت تیرے منہ سے غیر اختیاری طور پر اللہ میرا نام نکل گیا تھا. آج وہ میں نے نام قبول کر کے تیرے نامۂ اعمال کے اندر لکھ دیا تھا, آج اس ایک نام کی برکت سے جا میں تیری بخشش کرتا ہوں, جا میں تیری بخشش کرتا ہوں. انسان کہتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے کیا فائدہ ملے گا, اگر ہم دین پر چلیں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا, اگر دنیا کا فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے. بعض دفعہ انسان نیکی کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, لیکن اس کے دل کے اندر کیا آتا ہے؟ ایک انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی عطا فرمائی ہے, وہ عبادت کر رہا ہے, اور ایک انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضعیف ہے, بیمار ہے, وہ دل کے اندر سوچتا ہے کہ اللہ اگر میری جوانی ہوتی تو میں بھی تیری راہ کے اندر اتنے نوافل ادا کرتا, یا اللہ اگر تم نے مجھے پیسے دیے ہوتے تو میں بھی ہر سال حج ادا کرتا, ہر سال جو ہے یا اللہ میں اتنا صدقہ کرتا, اتنی خیرات کرتا, لیکن یا اللہ تم نے دیا نہیں لہٰذا میں خیرات نہیں کر سکتا. اس کا دل ٹوٹ گیا. اب ٹوٹے ہوئے دل سے اگر وہ ذرا سی بھی عبادت کرے گا تو اللہ کیا مقبول ہوگی, وہ اللہ کیا مقبول ہوگی. کیونکہ ایک شخص کو قوت ملی, قوت ملنے کے بعد اس نے عمل کیا, اور ایک شخص کو قوت نہیں ملی لیکن وہ دل کے اندر حسد رکھتا ہے. اسی لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا ایک صحابی, ایک معمولی صحابی ایک مٹھی کھجور صدقہ کرتے اور بعد میں آنے والی امت بہت پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتے, میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچ, میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. کس لیے؟ صحابی کے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس تھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تھا کیا؟ اگر وہ ایک مٹھی کھجور صدقہ کر رہا ہے تو کس دل سے صدقہ کر رہے ہیں؟ نامعلوم کہ اگلے وقت کو کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا. آج تو ہمارے پاس کتنے دن کا انتظام ہے, پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اس کے اندر برکت عطا فرما. دادا نے فرمایا دیکھو چڑیا صبح گھونسلے سے جب نکلتی ہے وہ خالی پیٹ نکلتی ہے, فرمایا اس کو اللہ پر اتنا اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ضرور روزی عطا فرمائے گا. فرمایا شام کو جب آتی ہے تو پیٹ بھر کر کے آتی ہے, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا یقین نہیں رکھتا کہ جو آپ مجھے اس وقت کھلا رہا ہے وہ اگلے وقت بھی کھلائے گا. ہے یقین؟ بولو بھائی, انسان کتنا یقین کرتا ہے. ایک انسان ایک جانور پالتا ہے, ایک بکری پال لیتا ہے, اس کو وقت سے کیا کرتا ہے؟ چارہ ڈالتا ہے, اس کو وقت سے کھلاتا ہے. کس لیے؟ وہ کہتا ہے اس کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے, یہ بے زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا, اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں آتا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائے ہر جانور ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی, کہیں گے جگہ خالی ہے پہلے اس کو پر کر لیں, تھوڑا آگے آگے ہو جائے, صفے بعد میں بنیں گی, نماز کے وقت بیان کے وقت صفے نہیں بنائی جاتی, جگہ خالی ہے اس کو پہلے پر کر لیجیے, تھوڑا سا آگے آگے ہو جائے. کیونکہ حرکت سے برکت ہو جاتی ہے. زیادہ دیر بیٹھا رہے انسان تو پھر نیند آنے لگتی ہے. اسی لیے ہلا جلا دیتا ہوں تاکہ جب بس میں زیادہ لوگ سونے لگتے ہیں تو ڈرائیور اچانک بریک لگا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہر آدمی ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ میں دعوت کروں تمام مخلوق کی. اب جنات کو حکم دیا کھانا پکاؤ کیونکہ جنات کی تابع تھے. حکم دیا کھانا پکاؤ, جنات نے کھانا پکانا شروع کیا. آواز کو حکم دیا کہ تو تیز چل, کھانا خراب نہ ہونے پائے. اپنی دماغ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کھانا خوب پک گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہ کھانا پوری دنیا کے لیے بہت ہوگا, اب اس سے زیادہ پکاؤں گا تو ضائع نہ ہو جائے. اب دل کے اندر سوچا شروع کہاں سے کروں, تو پھر سوچا سمندر سے شروع کرتا ہوں کہ سمندر کی مچھلیوں کی سب سے پہلے دعوت کرتا ہوں. تو حکم دیا کہ سمندر کی مچھلیوں آ جاؤ, سلیمان علیہ السلام نے دعوت رکھی ہے, تم کھانا کھا لو. تو لکھا ہے روایت کے اندر کہ ایک مچھلی نکلی اور سارا کھانا کھا کے واپس چلی گئی. ایک مچھلی سمندر سے آئی اور سارا کھانا کھا کر واپس چلی گئی. اگر سلیمان آج کے زمانے کی طرح شادی کے اندر اگر کھانا کم پڑ جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, اتنوں کے لیے پکوایا تھا, لوگ زیادہ آ گئے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ مچھلی کو. مچھلی لائی گئی, پوچھا میں نے یہ کھانا تو ساری دنیا کے لیے پکوایا تھا, جن و انس کے لیے پکوایا تھا, جانوروں کے لیے پکوایا تھا, تو اکیلی کھا رہی ہے سارا. اس نے کہا اے سلیمان, اللہ تعالیٰ ایسے تین لقمے روزانہ مجھے عطا فرماتے ہیں. تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیرا مقابلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رزق کس طریقے سے پہنچاتے ہیں. دل میں خیال آنا تھا کہ وحی آئی, اے سلیمان یہ تمہارے سامنے جو چٹان ہے اس کے اوپر اپنا عصا مارو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوت بہت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اتنی قوت عطا فرمائی تھی کہ ایک کتنی کو ایک مکہ مارا وہی مر گیا. اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی تھی, ایک عصا مارا دو ٹکڑے ہو گئے چٹان کے. پھر وہی آئی دوسرا عصا مارا پھر دو ٹکڑے ہو گئے. پھر وہی آئی تیسرا عصا مارا تو پھر دو ٹکڑے ہو گئے. تو دیکھا اس کے اندر ایک سبز رنگ کا پس تو وہ ہے کیڑا, اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا ہے اور وہ اس پتے کو کھا رہا ہے. اور اللہ مانوسی رحمت اللہ علیہ نے وہ کیڑا جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ادا کر رہا تھا اس کو بھی لکھا ہے, سبحان من یعانی, پاک ہے وہ ذات جو میرے مجھے دیکھ رہی ہے, وہ یرزقنی ولا ینسانی, اور جو مجھے ہر وقت رزق پہنچاتی ہے, ولا ینسانی, اور کبھی مجھے رزق کے اندر بلاتی نہیں. سب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ جو میرے دل کے اندر تھا, کیونکہ انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ انبیاء علیہ السلام والسلام کے دل میں بھی آتے ہیں خیالات. وہی قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال کیا اللہ سے, فرمایا اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کر دیتے ہیں؟ سوال تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تم اس پر ایمان نہیں لاتا؟ فرمایا نہیں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, یا اللہ ایمان تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کس طریقے سے کرتے ہیں. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے پکڑیے اور ان کو کاٹ کر کے الگ الگ پہاڑی کے اوپر رکھ دیجیے اور اللہ کا نام لے کر کے حکم دیجیے کہ اللہ کے نام سے زندہ ہو جا. حکم دیا زندہ ہو گئے. خیال آیا تھا تو بات چل رہی تھی اس سو قتل کے مجرم کی, کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے, سو قتل کے مجرم کی بات چل رہی تھی کہ اب دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی معاف کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بستی کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ میرے اولیاء کا مقام دنیا والوں کے اوپر معلوم ہو جائے کہ اب میں نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان تو قتل کرنے کے بعد بھی اس سرزمین پر پہنچ کر کے معافی مانگتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ, اپنے مشائخ کے پاس جاؤ, اور یا اللہ کے پاس جاؤ, تو فرمایا وہاں جا کر دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو کہ اللہ ان کی اس کی برکت سے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے, وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے, لیکن فی نفس ہی اس ولی سے دعا مانگنا یہ حرام ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ آپ مجھے اولاد دے دیجئے, یہ حرام ہے. اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے رزق دے دیجئے, یہ حرام ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ تیرا دنیا کے اندر بزرگ ہستی ہے, یہ دنیا کے اندر تیری بزرگ ہستی تھی, یا اللہ اس کے وسیلے سے مجھے اولاد عطا فرما دے, میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے, وسیلہ جائز ہے. کیوں؟ اگر براہ راست مانگے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر, وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے مانگتا ہے تو اولیاء سے. جسے انسان, آج انسان کیا کر رہا ہے, آج درگاہوں پر جا کر کے دیکھے, بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے, بڑی بڑے درگاہیں بنی ہوئی ہیں, لوگ سجدے کر رہے ہیں, لوگ طواف کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا. آج کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے, اور لوگ اس شرک کو عبادت سمجھ کر کے کر رہے ہیں, عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں, وہاں جا کر کے سجدے کر رہے ہیں. ایک بڑھیا حج کرنے گئی, اس کو کوئی علم نہیں تھا, دیہاتی بڑھیا تھی. تو جب حج کرنے کے لیے گئی اور بیت اللہ پر پہنچی, تو وہاں جا کر کے اس نے سوال کیا, لوگوں سے پوچھا کہ اللہ میاں کی قبر کدھر ہے. کیا سوال کیا؟ اللہ میاں کی قبر کدھر ہے. یعنی اس نے جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر دیکھا تو وہ یہی سمجھی کہ اللہ میاں کی قبر ہوگی, وہاں جا کر اس کا بھی طواف کرنا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الوفات کے اندر ہے, آخری وقت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہلاک ہو یہود و نصارہ کہ انہوں نے انبیاء کے قبور کو اپنی عبادت کی جگہ بنا دیا, انبیاء کے قبور کو اپنی عبادت کی جگہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر لعنت فرمائی ان کے اوپر. آج مسلمانوں کیا ہے, فلانے کی خبر ہے, فلانے کی خبر ہے. ارے بھائی, وہاں جا کر کے ان کے وسیلے سے ماننا جائز ہے, نہ ان کو سجدہ کرنا جائز ہے, نہ وہاں کا طواف کرنا جائز ہے. لوگ جو ہے کیا نام ہے, تبرک کے طور پر وہاں سے چیزیں اٹھا رہے ہیں. اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں, یہ بڑا تو یہ تو ایک جعلی پیر تھا, اس کا ایک چیلا تھا, ایک جعلی پیر تھا اس کا ایک چیلا تھا. تو چیلے نے کافی عرصے کے بعد کہا کہ پیر جی, مجھے تو آج تک کچھ نہیں ملا آپ کے پاس سے, لہذا میں جا رہا ہوں یہاں سے. تو اس نے کہا پیر نے کہ جا تو رہا, یہ میرا گدھے کا بچہ, یہی لے کر جا, میرے پاس اب کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. وہ گدھے کا بچہ لے کر کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پیر کے پاس رش کم ہونا شروع ہو گیا. جو نظر و نیاز آتی تھی, جو کھانا پینا حلوہ مانڈا آتا تھا, وہ کم ہونا شروع ہو گیا. تو پیر پریشان ہو گیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے, یعنی یہ کم کیوں ہو رہا ہے؟ تو مریدین سے پوچھا کہ اب لوگ کم کیوں آ رہے ہیں؟ کہا آپ کو نہیں معلوم, یہاں سے قریبی کے اندر ایک اور بزرگ آئے ہوئے. نہیں کہا اچھا چلو میں بھی دیکھتا ہوں. جا کر کے دیکھا تو وہی شاگرد تھا. اس نے کہا تم تو استاد سے بھی نمبر لے گیا, یہاں کس کو دفن کیا ہے؟ کہا آپ نے اس کے باپ کو دفن کیا تھا, میں نے بیٹے کو دفن کر دیا. آج کیا ہے, کسی بھی ایک قبر نما چیز بنائے, اس کے اوپر ایک ہرا جھنڈا لگا دیجئے, لوگ کھانا پینا لانا شروع کر دیں گے. اب لوگ حاجتیں مانگ رہے ہیں, پیر صاحب بیٹھے ہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کسی چیز کی فکر نہیں ہے, پیٹ بھر کے کھانے کو مل رہا ہے. ایک انہوں نے اپنا کاروبار بنا دیا, اور لوگ ایسے اندھے ہیں کہ لوگ اس کے اندر جا رہے ہیں. ایسی جگہ جانا بھی حرام ہے, چاہے کتنی بڑی بزرگ ہستی ہو, اگر وہاں شرک ہو رہا ہے تو ان کے جو شخص وہاں جائے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا. کس لیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں معصیت ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس کے اندر جا کر ان کی تعداد کے اندر اضافہ کر دے, اللہ تعالیٰ اس کا شمار بھی انہی میں سے کرے گا. آئی لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں بزرگ کی قبر وہاں پر تو کیا انوارات ہیں. اللہ کے بندے, اگر تجھے صرف ان کو فاتحہ پڑھ کر ثواب پہنچانا ہے تو اپنی جگہ سے پڑھ کر پہنچا دے, وہاں جانا لازم نہیں ہے. آج قبریں پکی بنائی جانے لگی, کیا ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبریں پکی مت بناؤ. آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ قبر پکی بناتا ہے. کیوں؟ کہ ہمارے والد صاحب کی قبر کے اوپر دھوپ بہت پڑتی ہے. اللہ کے بندے, یہ جسم عارضی ہے, یہ جسم دائمی نہیں ہے. ابھی روح نکل جائے, اس جسم کی کیا قیمت ہے؟ بولو بھائی, ایک انسان 21ویں گریڈ کا آفیسر ہے, 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے, دنیا کے اعتبار سے جہاں جاتا ہے لوگ اس سے ملنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن روح نکلنے کے بعد اب کیا ہے؟ اب رشتہ منقطع ہے جسم سے. اب یہ جسم کیا ہے؟ خالی مٹی ہے. اس کو اسی لیے مٹی کے اندر لے جا کر کے دبا دیتے ہیں. اگر نیک اعمال کیے تو حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اگر نیک اعمال کیے تو تجھے سایہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جنت سے سایہ اس کے لیے بھیج دیں گے. اور اگر اس نے برائی کی اور گندے اعمال کیے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, تو پھر تو اس کے اوپر جتنے بھی سایہ کر لے, اللہ تعالیٰ جہنم کا دروازہ جب کھولیں گے اور اس کی لپیٹ جب آئے گی, تو پھر تو اس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ او حفرۃ من حفر النار, یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ. آج کل عجیب عجیب بدعت ہے, مردہ دفن کرنے کے بعد لیٹا دیا اندر, اب اس کے اوپر کیا ڈال رہے ہیں؟ عرق گلاب ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہو؟ کہ اس کی خوشبو آئے گی. ارے تیری خوشبو کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ بندہ عبادت گزار تھا, ایک انسانی عقل ہے, عقل سے سوچنا چاہیے. اگر یہ عبادت گزار ہے تو جنت کی خوشبو افضل ہے یا عرق گلاب کی خوشبو افضل ہے؟ بولو بھائی, جنت کی خوشبو افضل ہے یا نہیں؟ تو اگر عبادت گزار ہے تو تجھے عرق گلاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر عبادت گزار بن رہا ہے تو تجھے عرق گلاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, گلاب کی پتیاں چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر گناہگار ہے تو پھر اللہ کی جہنم سے زیادہ سخت اور بدبودار چیز کوئی نہیں ہے. تیرا آپ کے گلاب کے منٹوں سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جائے گا. پھر دفن کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ایک ڈنڈی توڑی اور ڈنڈی لگا دی. بھائی یہ کیوں لگائی؟ یہ سنت سے ثابت ہے. اللہ کے بندے, حدیث تو پوری پڑھتا, محدثین سے اس کے بارے میں پوچھتا تو صحیح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی, میں بھی مانتا ہوں, لیکن کیوں لگائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر سے گزرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی کہ اس قبر والے کو عذاب کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈنڈی توڑ کر لگا دی اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی تر و تازہ رہے گی, اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اس کے اوپر کم کر دے گی. اب آپ اور میں جاتے ہیں ایک بندہ دفنانے کے لیے, ہم جا کر ڈنڈی لگا دیتے ہیں اس کے اوپر, کیا ہمیں وحی آئی ہے؟ لیکن اگر وہ نیک بندہ ہے تو ہم کیوں بدگمانی کریں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ بھائی نیک گمان رکھو کہ یہ جنت کے اندر گیا, دعا تو کر رہا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے, اوپر سے ڈنڈی میں لگا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی تو جہنم کے اندر گیا ہے, جب تک یہ ڈنڈی سر و تازہ ہے اس وقت تک جو ہے تیرا عذاب ہلکا رہے, اس کے بعد جب ہم چلے جائیں پھر جو معاملہ ہوتا رہے. الحیاض باللہ, کسی کو علماء سے سوال نہیں کریں گے, علماء سے نہیں پوچھیں گے, مختار اکرام سے نہیں پوچھیں گے, دیکھی دیکھا اس نے لگائی میں بھی لگاؤں گا. عید کے دن عورتیں قبرستان پہنچ جاتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر. اردو کے اندر حجرہ کہتے ہیں کمرے کو, اور عربی کے اندر حجرہ کہتے ہیں اس کو کہ چاروں طرف دیواروں اوپر سے چھت کھلی ہوئی ہو, جس کو ہمارے یہاں آج کل ٹیرس کہا جاتا ہے, انگریزی کے اندر ٹیرس کہا جاتا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی کے اندر حجرہ کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ہے, جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر دھوپ لینے کے لیے بیٹھ جاتے تھے, کچھ دیر حضرت عائشہ سے بات کر لیتے تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ اس وقت تک جاتی رہی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پردہ کام کیا اور فرمایا کہ اب یہاں پر ایک غیر مرد آ کر کے لے لیا ہے, جس سے اللہ تعالیٰ نے پردہ فرض فرمایا ہے, لہذا میری حیا یہ گواہ نہیں کرتی کہ میں اس کے سامنے جاؤں. آج عورتیں قبرستانوں کے اندر جا رہی ہیں, فاتحہ پڑھ رہی ہیں, پھول چڑھا رہی ہیں, قبروں کے اوپر بیٹھی ہوئی تلاوت کر رہی ہیں. عورتوں کا قبرستان میں جانا حرام ہے, علماء نے حرام لکھا عورتوں کا جانا. اور حضرت عائشہ سے بڑھ کر پاک دامن کون ہوگا؟ بولو بھائی, حضرت عائشہ سے بڑھ کر کوئی پاک دامن ہوگا, حیادار ہوگا؟ جب حضرت عائشہ کے اوپر حدیث یاد آ گئی, حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی, حضرت یہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس نے تہمت لگا دی, حضرت عائشہ غزوے کے اندر پیچھے رہ گئی تھی. جب واپس آئی مدینے سے تہمت لگ گئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا اے عمر, حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی ہے, تمہاری کیا رائے ہے, میں اس کو رکھوں یا طلاق دے دوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور سید الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے, میں کوئی رائے نہیں دیتا, لیکن صرف دو چیزیں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کی اولاد ہوتی, اگر آپ کی بیٹی ہوتی, تو اس کے لیے آپ کیا سوچتے دل کے اندر, اس کی تربیت کیسے کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی طرح سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر منتخب فرما کر سید الانبیاء بنایا ہے, تو آپ کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی جس کے اوپر دنیا کے اندر کوئی سا تہمت لگا سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر, تو نے میرا آدھا غم دور کر دیا, تو نے میرا آدھا غم دور کر دیا. حضرت مریم کے اوپر تہمت لگی تھی تو ایک بچے نے گواہی دی تھی, اور حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 17 آیتیں نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا جس کے لیے 17 آیتیں قرآن کریم میں نازل ہو رہی ہیں, اس کے لیے تو پردہ اتنا لازم ہے کہ حضرت عمر جیسا پاکیزہ شخص وہ آیا تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا, پردہ کھینچوا دیا کہ حضرت عمر میرے نامحرم ہے. آج کہتے ہیں مولانا پردہ آنکھوں کا نہیں, دل کا پردہ ہے. آج پردہ کس کا ہے؟ دل کا پردہ ہے, آنکھوں کا پردہ نہیں ہے. اگر آنکھوں کا پردہ نہ ہوتا تو حضرت عائشہ پردہ لگاتی کیوں؟ حضرت عائشہ نے پردہ لگا کر کے بتلا دیا کہ پردہ دل کا نہیں, پردہ آنکھوں کا ہے. جب اپنا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں مولانا پردہ کیا کرنا ہے, پردہ تو دل سے, دل کے اندر اگر پردہ ہے, دل کے اندر اگر انسان پاک ہے تو سب کچھ پاک ہے, دل پاک رہ کیسے سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے گھی کے دادا نے کیا فرمایا, فرمایا گھی کے کنستر کو آگ کے اوپر رکھ دو, کیا ہوگا, پگھلے گا نہیں پگھلے گا؟ فرمایا جو حسینوں سے قریب ہوتا ہے اس کا ایمان پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک دن ایمان کا کنسر پھٹ جاتا ہے. پھر وہی اسی لیے کیا کہا گیا, تلک حدود اللہ فلا تقربوها, کہ اللہ کی جو حدود ہے اس کے قریب ہی مر جاؤ. آج لوگ اپنی مرضی کے لیے تعلیمات کر لیتے ہیں کہ مولانا ایسا نہیں, ایسا ایسا نہیں, ایسا ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا. ایسا نہیں, جیسا دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے, جو شخص اس دین کے اوپر بھی آئین ہی عمل کرے گا اسی کے لیے نجات ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی نے اس دین کے اندر خود ایجاد کر دیا. آج ہم کیا چاہتے ہیں, دین ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے. اللہ نے دین اس لیے نازل نہیں فرمایا, اللہ نے کس لیے دین نازل فرمایا, کہ تم دین کی مرضی کے مطابق بن جاؤ. اگر یہ ہوتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے کبھی یہ نہ فرماتی کہ علی اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن کے اندر نہ نکالنا, رات کے اندر نکالنا, اگر دن میں نکالو گے کہیں ایسا نہ ہو کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے کی طرف پڑ جائے. یہ روایات کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے, کیا آج ہم ان سے زیادہ بڑھ گئے ایمان کے اندر؟ بولو بھائی, ہم لوگ زیادہ بڑھ گئے, ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اے صحابہ اگر تمہیں ازواج مطہرات سے سوال کرنا ہو کسی چیز کے بارے میں تو تم سوال کہاں سے کرو گے؟ پڑھتے کے پیچھے سے سوال کرو گے, سامنے آ کر سوال نہیں کرو گے. آج پیر بنے بیٹھے ہیں, سامنے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پاؤں دبا رہے ہیں, موسیقی چل رہی ہے, پھر بھی کیا ہے, پیر ہے. دادا نے فرمایا پیر نہیں ہے, پیرا ہے. پیر نہیں ہے, پیرا ہے, کانٹا ہے. یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا. صحابہ نے جس طریقے سے عمل کیا دوستو, آج فتنے کا دور ہے, آج ہر طرف فتنہ ہے. آج صرف امت کے لیے فتنہ نہیں ہے, علماء کے لیے بھی فتنہ ہے, علماء کے لیے بھی فتنہ ہے. فتویٰ تبدیل کر دیتے ہیں, تھوڑے سے پیسوں کے لیے فتویٰ تبدیل کر دیا. نہیں, قیامت کے دن سوال ہوگا, ان علماء سے بھی سوال ہوگا. سب سے بڑی گرفت بحقی کی روایت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت ترین حساب ان علماء کا ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا لیکن انہوں نے اپنے علم کے مطابق اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کیا. اس سے مراد عالم نہیں ہے, اس سے مراد وہ ہے کہ جس شخص کے پاس جتنا دین کا علم موجود ہے, آیا وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا. ہمارے پاس جتنا دین کا علم موجود ہے ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دوستو یہ آخری زمانہ ہے, اس وقت فتنے کتنے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح کو توڑ دو, جس طریقے سے دانے گرتے ہیں اس کے, اس طریقے سے خرد قیامت کے اندر فتنے نازل ہوں گے کہ صبح کو انسان جب اٹھے گا تو مسلمان ہوگا اور شام کو جب سوئے گا تو دین سے نکل چکا ہوگا. شام کو جب سوئے گا تو دین سے نکل چکا ہوگا اور شام کو سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو دین سے خارج ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب اتنے فتنے ہو تو دوستو اللہ والوں کا دامن مضبوطی سے تھام لے, ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, ترکت فیکم امرین, میں دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, لن تضلوا, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسکتم بهما, اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا. نمبر ایک کتاب اللہ و سنت و رسولی, نمبر ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت کو. اگر اس کے اندر تبدیلی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لیں گے, قیامت کے دن گرفتوں کی. فتنہ دجال تو بعد میں آئے گا لیکن اس زمانے کے اندر کتنے کتنے اتنے فرقے موت بن چکے ہیں, اتنے فرقے بن چکے ہیں. ہر فرقہ کہتا ہے میں حق پر ہوں. اب لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ہم کس فرقے کو مانیں کہ کون سا فرقہ حق کے اوپر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, ما انا علیہ واصحابی، کہ جس دین کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہیں اس دین کے اوپر اس زمانے کے اندر جو شخص موجود ہوگا وہی شخص پکا مومن ہوگا. اگر دین کے راستے سے ذرا سا بھی ادھر سے ادھر ہو گیا بھٹک گیا دین سے، بھٹک گیا ہٹ جائے گا دین سے، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا کہ میرے اندر سے ایمان نکل چکا ہے. وہ سمجھے گا میں مسلمان ہوں، لیکن جب قبر کے اندر جنازہ اترے گا تب معلوم ہوگا کیا ہوا. وہ سمجھتا تھا میں تو مسلمان تھا، میرا تو نام خاندانی مسلمان تھا، میرے باپ میرا دادا میرا پردادا سب مسلمان تھے، میں تو جدی کچھ بھی مسلمان تھا، لیکن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تب حساب و کتاب ہوگا، تب معلوم ہوگا کہ کیا کیا اس نے. تو دوستو اس فتنے کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم جتنے اپنا دنیا کے لیے مشقت کرتے ہیں جتنا اس کے لیے غم برداشت کرتے ہیں، اگر 6 گھنٹہ بھی کھڑا ہونا پڑے، اگر کسی کو قرض دیا ہے یا کہیں سے پیسے لینے تو اس کے پاس کھڑے رہیں گے چاہے کتنا ہی پسینہ آ جائے. کیا کہتے ہیں کہ لے کر کے ہی جاؤں گا. تو دوستو جتنی مشقت ہم دنیا کے لیے برداشت کرتے ہیں، اگر اتنی مشقت ہم آخرت کے لیے برداشت کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں تمہارے لیے راستے دین کے کھول دوں گا، میں تمہارے لیے دین کے راستے کھول دوں گا، یعنی دین کو تمہارے لیے آسان بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، کیا کہ اللہ مجھے ارتداد سے بچا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر اپنی معصیت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان علماء حق کے ساتھ ہمیں جوڑ دے جو حق کے اوپر زندہ رہے اور حق کے اوپر اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے دین حق کو نہ چھوڑا. صحابہ نے کیا کیا تھا جانے دیجیے، اپنی ایک ایک دن میں 70-70 صحابہ شہید ہوئے، ایک قصبے کے اندر 5,000 صحابہ شہید ہوئے، صحابہ نے جانے ایسے نہیں دی. آج یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے صحیح سلامت پہنچا ہے، یہ صحابہ کی قربانیوں کا وہ ہے. اگر صحابہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا. یہ دین معمولی دین نہیں ہے دوستو، یہ دین اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ دین محمد ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک برداشت کیا ہے. آج یہ دین ہمیں مفت کے اندر مل گیا، ہم سمجھتے ہیں ارے وہ دین تو ایسا ہی ہے، عمل کر لیا کر لیا. مولانا ہمارے اندر تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں. نہیں دوستو، ہم اگر ایک موم بتی جلائیں اس موم بتی کے اوپر اپنی انگلی رکھ کر کے دیکھو کتنی دیر برداشت کر سکتے ہو، کتنی دیر برداشت کرو گے بھائی؟ ابھی تھوڑی سی دھوپ ہے، کتنی گرمی ہے. انسان کو اگر 1 گھنٹہ دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جائے تو کیا کہتا ہے، چکر آ گئے گر گیا، سوچو قیامت کے دن کیا گرمی ہوگی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اتنی سخت گرمی ہوگی کہ تمام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان ننگے کھڑے ہوں گے اور اتنے اتنے پسینے کے اندر ہوں گے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرے برابر میں کوئی کسی نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. وہ دن آئے گا، اللہ تعالیٰ ہماری وہ منزلیں آسان فرما دے، قیامت کی ان سختیوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ دخول اولی نصیب فرمائے، اور اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان سے زندہ رکھے، اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان سے اللہ تعالیٰ میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نکاح والے حضرات بھائی جتنی جلدی آگے تشریف لے آئیں.